आजम, असेंबली का फातह आजम, सिद्दीक उमर उस्मान का खादिम, सिद्दीक उमर उस्मान का खादिम, अली हसनैन मुआविया का खादिम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کرتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں جو رسم تم سے چلی باعث تقلید بنی شب کے صفات خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو شب کے صفات خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پہ کھیل کے اظہار صداقت کرنا جھنگ والے نے بتایا ہے بزوان جرت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر میری مراد مولانا حق نواز شہید ہیں شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر ٹکراؤ سراخوں سے اڑو خون میں نہا کر بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو اس دور میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر صدر جلسہ معزز علماء کرام قابل قدر سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں آج 8 جولائی 1993 کی تاریخ میں لیاقت آباد میں شہدائے اسلام کانفرنس کے عنوان سے معنون سپاہ سیاسی ڈویژن کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہے میں تقریر کے آغاز سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان غیور بہادر شیر دل نوجوانوں کو شاباش دوں اور خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے تمام تر نامساعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے ہر طرح کی پابندیوں اور رکاوٹوں کو پھلانگتے ہوئے ظلم و جبر اور تشدد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا مطالبہ منوا کر ہی دم لیا. اور آج کراچی کے موجودہ مخصوص حالات میں سپاہ صحابہ کی یہ کانفرنس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کراچی کی فضا بدل چکی ہے, کراچی کا مسلمان بیدار ہو چکا ہے. سامعین مکرم, آج کے خطاب میں میں نے سپاہ صحابہ کی غرض و غایت, سپاہ صحابہ کی منزل اور مشن پروگرام, سپاہ صحابہ کا نصب العین خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے. لیکن میں ایک بار ساتھیوں کے مطالبہ پر تقریر کے شروع کا حصہ ایک ایسا عنوان جو میرے قائد شہید مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں مخصوص مقامات پر اس انداز میں خطاب فرمایا تھا, میں اپنی تقریر کا آغاز اور شروع کے لمحات اسی خطاب کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی صورت میں گزاروں گا. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے شکوا جواب شکوا. شکوا جواب شکوا کے عنوان سے دراصل علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے قوم کے سامنے ایک فکر رکھنے کا یہ اسلوب اور طرز بیان اپنایا تھا. آپ نے مسلمانوں کی بدحالی, امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی, چاروں طرف سے مسلمانوں کی حالت زار کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے مسلمان کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو مخاطب کر کے تفصیل کے ساتھ ایک شکوہ لکھا, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خوب کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور پھر بتلاتے ہیں کہ اے اللہ ہم کون ہیں, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے. غرض کے یہ شکوہ تھا جو تفصیل کے ساتھ علامہ اقبال کا آج بھی کتاب کی صورت میں موجود ہے. ابھی علامہ اقبال کا ایک رخ تھا, بعض نعاقبت اندیش لوگ اور بالخصوص جنہیں فتویٰ دینے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے, جن کے فتوے کوڑیوں کے مول بکتے ہیں, انہوں نے علامہ اقبال پہ فتوے جاری کر دیے کہ یہ کیا گستاخانہ انداز ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر اس شکوہ کا جواب لکھا, گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے جو شکوہ کیا گیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا تھا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جواب شکوہ میں جو بیان کیا, جو اللہ کی طرف سے ایک قسم کی آواز تھی اللہ کے بندوں کی طرف, تو اس کا ماخذ قرآن کریم کی آیات تھی, اس کا ماخذ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے قرآن و سنت کے ذریعے سے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جواب شکوہ لکھا اور اسی کے یہ مشہور اشعار ہیں کہ میں وہی رب ہوں, میں وہی خالق و مالک ہوں کہ جس نے 14 صدیاں قبل عرب کی سرزمین سے اونٹوں کے چرواہوں کو اٹھا کر پوری کائنات کی باغڈور ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی. وہ تمہارے بڑے تھے لیکن آج ان کا کوئی انداز تم میں سے کسی ایک میں نہیں پایا جاتا. شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود, ہم تو کہتے ہیں کہ کبھی تھے بھی وہ دنیا میں موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا انداز تھا. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی محرم کے مہینہ میں شکوا جواب شکوا کے عنوان سے سپاہ صحابہ کا پورا پروگرام, سپاہ صحابہ کی پوری فکر, شیعہ اور سنی کے مابین جو بنیادی نوعیت کے اختلافات اور شیعت کی طرف سے صحاب رسول پر جو بڑے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں انہیں شکوا جواب شکوا کے انداز میں اس انداز میں پیش کیا کہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عالم تصور میں سوال کرتے ہیں, عالم تصور میں کرب و بلا کے میدان میں کئی روز سے روایات کے مطابق پیاس کی شدت, پریشانی کے عالم, دشمنوں کے گھیرے میں پھنسے ہوئے نواسہ رسول سے حضرت حسین کی روح سے سوال کیا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں اے پیغمبر اسلام کے نور نظر, اے فاطمہ الزہرا کے پوشہ جگر, اے علی المرتضیٰ کے لخت جگر, ارشاد فرمائیے. آپ مدینہ کی ٹھنڈی ہوائیں چھوڑ کر, آپ روضہ رسول کا سایہ چھوڑ کر, آپ پیغمبر اسلام کا پہلو چھوڑ کر, آپ فاطمہ الزہرا کی قبر اطہر چھوڑ کر, آپ مدینہ کی جنت نذیر گلیاں چھوڑ کر کرب و بلا کی وادیوں میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ کرب و بلا کی وادیوں میں آج پریشانیوں سے دو چار کیوں ہیں؟ آپ مدینہ کو چھوڑ کر, مکہ کو چھوڑ کر جہاں پڑی ہوئی نماز کبھی 50,000 کے برابر ہے, جہاں ادا کی ہوئی نماز 1,00,000 کے ثواب کے برابر ہے, ارشاد تو فرمائیے, وجہ تو بتلائیے کہ آپ نے مکہ چھوڑا کیوں ہے, آپ نے مدینہ چھوڑا کیوں ہے, اور آج اپنے بچوں کے سمیت آپ کرب و بلا کی وادیوں میں کیوں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں؟ تو روح حسین جواب دیتی ہے, مولوی دیکھتا نہیں ہے, خطیب سنتا نہیں ہے کہ میں نے مکہ اس لیے چھوڑا ہے, میں نے مدینہ اس لیے چھوڑا ہے, میں نے نانا کے روزے کے سائے اس لیے چھوڑے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے نانا کی مسند پر, میں دیکھ رہا ہوں صدیق اکبر کے تخت پر, میں دیکھ رہا ہوں فاروق اعظم کی مسند پر, میں دیکھ رہا ہوں خلافت راستہ کے تخت پر. وہ شخص برسر قرار آ گئے, اس شخص نے قبضہ جما لیا ہے جسے امت مسلمہ تحسین کی نظروں سے نہیں دیکھتی, جو مسند پیغمبر پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے, جو مسند رسول پہ آنے کا مستحق نہیں ہے. اور جب وہ شخص آگے ہے تو میں اپنے پیغمبر کے نام اپنے نانا کی مسند کے ناموس کے تحفظ کے لیے خلافت راستہ کے اس سخت و تاج کے تحفظ کے لیے مدینہ چھوڑ کر, مکہ چھوڑ کر کرب و بلا کی وادیوں میں سرائے حق بلند کرتے ہوئے آیا ہوں. کرب و بلا کی وادیوں میں آج تمام تر مصائب و آلام کے باوجود میں اس لیے موجود ہوں کہ جان دی جا سکتی ہے, بچے قربان کیے جا سکتے ہیں, نامصائب حالات کا سامنا کیا جا سکتا ہے, مگر نا اہل انسان کو میں اپنے نانا کی مسلط پہ برداشت. جب مجھے روح حسین یہ جواب دیتی ہے تو میں آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں, اے اللہ کے پیغمبر کے نواسے امام عالی مقام دوشہ جگر بطول نواسہ رسول, بڑی معذرت کے ساتھ دس بستہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو میدان میں چلے آئے ہیں اس وجہ سے کہ مسند پیغمبر پہ نا اہل آ چکا ہے, مسند رسالت پہ آج غیر مخلص شخص عام روایات کے مطابق ایک شرابی آدمی نے قبضہ کر لیا ہے, عام مشہور روایتوں کے مطابق ایک ایسا آدمی آ گیا ہے جس کا چال چلن ٹھیک نہیں رہا لیکن مجھے ارشاد فرمایا جائے، آپ کو اس کے مقابلے میں آنے سے پہلے یہ بھی تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ پر ارب و عجم بیعت کر چکا ہے، وقت کی فوج اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، دبدبا شان شوکت اس کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کے مقابلے میں تلے تنہا نکل آئے ہیں، آپ کو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، آپ یہ بتلائیے کہ اس انداز میں جبکہ ہر طرف حالات آپ کے موافق نہیں تھے، تمام طرف مخالفت تھی، نعرہ تکبیر سب حضرات آپ ایک سیکنڈ کے اندر جو کھڑا ہوا بیٹھ جائے، وقت زیادہ گزر گیا، سیکنڈ میں نے وقت دیا تھا آپ کو، قائد اسپائے صحابہ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے شکوا جواب شکوا پر مبنی جو تقریر میں نے جس کا آغاز کیا تھا، یہ تقریر انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک کے موقع پر مسجد جامعہ صدیق اکبر میں کی جائے گی۔ میں اپنی اس تقریر کو چھوڑ کر سب سے پہلے آپ حضرات کو قائد سپاہ صحابہ کی موجودگی میں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ آج سے ایک سال قبل پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے جنگوی اور قاسمی شہید کی روح کو خوش کرنے کے لیے، ان کے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ناموس صحابہ بل کی صورت میں جو قدم ہم نے اسمبلی میں بڑھایا تھا، آج یہ خوشخبری آپ حضرات کو سنا سکتا ہوں۔ پرسوں قومی اسمبلی میں وہ بل زیر بحث آیا، حکومت کی طرف سے اس بل کی مخالفت نہ کی گئی، چند لوگوں نے بل کی مخالفت کی، جس پر آپ کے اس مذہبی کارکن نے اصحاب رسول کی عظمت، اصحاب رسول کا مقام، اصحاب رسول کی اسلام میں آئینی حیثیت اس کو بیان کیا، اسے بیان کرنے کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نے ناموس صحابہ بل پر رائے لینے کے لیے اسے قومی اسمبلی کے ارکان کے سامنے پیش کیا، اور آج یہ بات سن کر آپ مسرور ہوں گے، پاکستان کی پوری قومی اسمبلی میں سوائے ایک عیسائی رکن کے پوری کی پوری قومی اسمبلی اس بل کو پاس کر چکی ہے۔ کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شہیدوں کی روحوں کو یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، حق نواز اسحاق قاسمی آپ چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد ہم نے جماعت کو بھی باقی رکھا، آپ کے جانے کے بعد خون کی ندیوں سے گزر گئے، آپ کے جانے کے بعد ہت کڑی پہن گئے، آپ کے جانے کے بعد ہت کڑی مقدمات کو برداشت کرتے ہوئے آپ کے برکت کو، آپ کے مشن کو اسمبلی کے سامنے رکھا ہے، اور تیرا موقف اتنی
اتنی صداقت طلبتی تھا، تیرا مشن اتنی حقیقت طلبتی تھا کہ پاکستان کی اسمبلی کا کائنکن تیرے موقف کا انکار نہیں کر سکا۔ آج کے اس موقع پہ میں ضروری سمجھتا ہوں پاکستان کے وزیر قانون، پاکستان کے وفاقی وزراء، میں ان کے کردار کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کی جرأت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب میں نے بل پیش کیا، حالانکہ یہ پرائیویٹ بل تھا، حالانکہ یہ ایک آدمی کی طرف سے تھا، ایک جماعت کے ایک نمائندے کی طرف سے تھا، لیکن انہوں نے کھڑا ہو کر کہا ہم اس بل کی مخالفت نہیں کر سکتے، اگر بل کو ایوان پاس کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اولاً میں مزرا کے کردار کو سلام کرتا ہوں، سرجن میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے اسمبلی کے تمام ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بہت بہت جدا کرتے جنہوں نے سال رسول کے اس ناموس کے تحفظ کے بل کی پاس کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنی مسلمانوں کے سامنے سے خلو کر لیا۔ میرے بھائیو، لیکن ایک بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے، یہ بل کا پہلا مرحلہ تھا، اگر اس بل کو ایوان میں پاس نہ کیا جاتا، یہ بل رد ہو جاتا، تو ایسے ہوتا جیسے یہ بل اسمبلی میں آیا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر سپاہ صحابہ کی خدا نہ خواستہ کوئی توہین نہ ہوتی اور دشمنوں کو جگ ہنسائی کا موقع ملتا۔ یہ پہلا قدم سپاہ صحابہ نے جو بڑھایا، اللہ نے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ اب وہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس باضابطہ ہاؤس کی امانت بن کر، ہاؤس کی کسٹڈی بن کر، اسٹینڈنگ کمیٹی جو چند افراد اور اچھے لوگوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک بل کا محرک ہونے کی صورت میں آپ کا یہ مت بھی کارکن بھی ہے، وہ چند دنوں میں اس کی نوک پلک سنوارے گی اور اسے ایک مرتبہ پھر آخری منظوری کے لیے اسمبلی میں لائے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ آج تو ایک غیر مسلم رکن نے اس بل کی مخالفت کی ہے، کل آپ دیکھیں گے کہ اس بل کی مخالفت کرنے والا قومی اسمبلی میں کوئی رکن اسمبلی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، آج ہی قومی اسمبلی میں قصاص اور دیت کا بل 10-12 سال سے، قصاص اور دیت کا قانون صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہمارے ملک میں رائج ہے، اس آرڈیننس کو قانون کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں آج پیش کیا گیا۔ آپ کے اس مذہبی کارکن نے اپنے دیگر ساتھیوں کے سمیت اس پوری کی پوری قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کا مطالعہ کیا اور اس رپورٹ میں قریباً 30 مقامات ایسے تھے جنہیں مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ شریعت محمدیہ کے مطابق نہیں ہے، اس میں فلاں فلاں غلطیاں ہیں۔ چنانچہ ہم نے قبل از وقت اس کا مطالعہ کیا، ان غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے ان غلطیوں کو 68 میں پیش کیا۔ آج اس بل پہ بحث کے موقع آیا اور بحث کے موقع پر لادین اثر نے، سوشلزم کے پجاری لوگوں نے، کمیونزم کے ترجمان لوگوں نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا 14 صدیاں بیت گئی ہیں، ہمیں پرانا نظام نہیں چاہیے، انسان ترقی کر چکا ہے، حالات آگے بڑھ چکے ہیں، نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، نئے حالات کے مطابق ہمیں نیا دل چاہیے، نیا قانون چاہیے، نیا ضابطہ چاہیے، ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے. لیکن اس کے بعد جب آپ کے اس مذہبی رضا کا کی باری آئی، میں نے عرض کیا اور آج آج بھی کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، مشنری کے اعتبار سے ہم ترقی کر چکے ہیں، لیکن انسان انسانیت کے ناطے سے، انسان انسانی قدروں کے ناطے سے، انسان انسانی تہذیب کے ناطے سے، انسان انسانی تمدن کے ناطے سے گزشتہ 14 صدیوں سے ترقی کرنے کی بجائے آج تنزلی کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے ہاتھ کی بلندیوں پر پہنچنے کی بجائے آج ذلت کے ساتھ گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا ہے. 14 صدیوں قبل لوگوں میں غیرت تھی، حمیت تھی، بڑوں کا احساس تھا، اور لوگوں میں اپنے لوگوں نے اپنے نسب کی تو دور کی بات ہے، اپنے جانوروں سے، اپنے گھوڑوں سے، اپنے باپ کو جانوروں سے انہوں نے نسب محفوظ کر رکھے تھے. آج انسان عزت اس قدر بستی میں جا چکی ہے، اخلاقی کترے اتنی پمار ہو چکی ہے، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے ہم اس طرح پیچھے جا چکے ہیں کہ آج جات کی ایک بڑی نوجوانوں کی تعداد ایسی موجود ہے جو اپنے باپ کا نام نہیں جانتی، اپنے باپ کا نام نہیں جانتی. وہ لوگ اپنے جانوروں کی نسلیں یاد رکھتے تھے، اور آج کا انسان اپنے باپ کا نام بھی نہیں جانتا. ان کی غیرت اور حمیت کا یہ عالم تھا کہ صدیاں گزر جاتی تھیں اپنے باپ دادا کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے، اور آج کیا عالم ہے؟ بے غیرتی، فحاشی اور یعنی انامانہ رکھی. اور میں نے عرض کیا قرآن کریم، سنت پیغمبر، نظام اسلام وہ ضابط حیات ہے، وہ قانون فطرت ہے کہ جس قانون کے بھیجنے کے بعد آج دنیا میں جتنے قوانین ہیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جسے مرتب کرنے کے بعد لکھ دیا جائے کہ یہ حرف پہ آخر ہے. کوئی ضابط ایسا نہیں، کوئی تفاشی نہیں، کوئی ایکٹ ایسا نہیں جسے یہ کہا جائے اب اس میں ترمیم نہیں ہوگی، اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اب اس میں تنسیخ نہیں ہوگی. لیکن کائنات میں ایک نظام اسلام ایسا قانون ہے جسے رب نے اتارنے کے بعد الجوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام آ چکا ہے، اسلام مکمل ہے، اب اس میں ترمیم اور رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ یہ بات بھی خوشی کی ذہن میں رہے، تمام کے تمام مخالفین بند ہو گئے، بند ہو گئے، زبانیں خاموش ہو گئیں. منسٹر لا نے اس کے کھڑے ہو کر کہا سپاہی صحابہ کی طرف سے جتنی ترمیمیں پیش کی جا رہی ہیں ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں.
دنیا کا وزیر اعظم، دنیا کا وزیر اعظم، دنیا کا وزیر اعظم.
اور جہاں تک آپ کے موقف اور مطالبات کی بات ہے، آپ نے شاید وہ کیسٹ آپ تک نہیں پہنچی ہوگی، چند روز تک پہنچ جائے گی. وہ مارکت الآراء تقریر جو 29 جون کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس وقت اسی وقت ذہن میں آئی اور کی گئی جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اپوزیشن کے ڈپٹی اسپیکر، ڈپٹی لیڈر فاروق لغاری نے کھڑے ہو کر کہا آج 8 محرم ہے، لہذا آج کے دن کے اجلاس سے شیعہ کی دلاداری ہوگی، آج کے دن اجلاس کرنے سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، آج کے دن اجلاس کرنے سے ہم حسینیوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لہذا آج چھٹی کی جائے، اجلاس برخاست کیا جائے. اس کی اس تقریر کے بعد میں بڑے افسوس سے کہوں گا بعض علماء نے، بعض ذمہ دار لوگوں نے اس کی تائید کی اور کہا شیعت کی آج جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمیں غم حسین میں چھٹی کر دینا چاہیے، حکومت کی حالت یہ تھی، ان کے منہ سے مکھی نہیں اڑ رہی تھی، کوئی جواب نہیں تھا، پریشان تھے، دو درجن مقررین کہہ چکے تھے اجلاس برخاست کرو، چھٹی کرو، شیعہ کے جذبات کا خیال کرو، تو میں نے بڑے دستبست آ کر مولانا سمیع الحق کی مجھے اجازت دیجئے کچھ بولنے کی، پہلے وہ فرماتے رہے کہ چھوڑیے چھوڑیے، میں نے کہا پانی سب سے اوپر جا رہا ہے، اجازت تو دے دیجئے، اجازت مل گئی، کھڑا رہ کر تیرے مذہبی کارکن نے اسمبلی سے منتخب ہوئے کہا او ممبران اسمبلی کیا بات کرتے ہو، سب سے پہلے یہ وقت ہے شہادت مصیبت ہے یا نعمت، شہادت مصیبت ہے یا مصیبت ہے یا، اگر مصیبت ہے تو پیغمبر اسلام نے تمنا کیوں کی، اگر مصیبت ہے اللہ نے یہ کیوں فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اگر مصیبت ہے قرآن کی آیات موجود ہے وہ رب تب شروع، اگر مصیبت ہے قرآن کہتے اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اگر مصیبت ہے پھر رویا جائے گا، پھر پیٹا جائے گا، پھر ماتم کیا جائے گا، لیکن شہادت مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے، بلکہ اور نعمت پہ رویا پیٹا ماتم نہیں کیا جاتا۔ باقی رہی بات چھٹی کی، تو یہ بتلاؤ کہ شہادت سے کتنے دن پہلے چھٹی کرنی ہے، شہادت کے غم میں چھٹی کتنے دن پہلے شروع کرنی ہے، اور پھر کتنے دن بعد تک چلنا ہے، یہ گنتی بتلاؤ۔ اور اس کے بعد آج حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر چھٹی کا مطالبہ کرنے والا مجھے بتاؤ کیا جرم ہے، کیا قصور ہے اس شخصیت کا، اور جس کے بیعت پہ حسن حسین پیرے دیتے ہیں وہ 40 روز پیاسے ہیں، اور 40 لاکھ مربع کا حکمران پیغمبر کے دائرہ تماس پیغمبر کے پہلو میں شہید ہو گئے، 18 ذی الحجہ کو کیوں اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، 1 محرم کو شہادت فاروق کے اعظم پہ کیوں اجلاس ہوا تھا، 21 رمضان کو شہادت علی کی المرتضیٰ پہ کیوں اجلاس ہوا تھا، 22 مارچ 1947 کو صدیق کے اسمت الوفات پر کیوں اجلاس ہوا تھا، اور کیوں اجلاس ہوا اس شہید کی شہادت کے، اور جس کے جسم کے ٹکڑے اور اس کے پہاڑوں پہ پھیل گئے تھے، پیغمبر نے فرمایا میرا چچا شہیدوں کا سردار ہے، الحمدللہ اس میں اور بہت کچھ ہے، آپ کیسٹ میں سن لینا، سانپ سونگ گیا ان لوگوں کو جو چھٹی چھٹی کرتے تھے، زبانیں گنگ ہو گئیں، تیرے ملک کے وزیر اعظم سمیت بڑے بڑے وزیروں نے ہاتھ چوم کے کہا مولانا آپ نے آج ہمیں بچا لیا ہے، آپ نے آج ہمیں، ورنہ ہمیں کچھ نہیں سوچتا تھا، اور الحمدللہ یہ وہ آواز تھی جس کے اوپر تیرے کراچی کے اخبار جسارت نے لکھا کہ مولانا اعظم نے تقریر شروع کی تو لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں، ان کی تقریر سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں کی قوت گویائی ساکت ہو چکی ہے، اور کچھ لکھنے والوں نے لکھا ایوان میں سناٹا تھا، لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا اسمبلی کے 45 سالہ دور میں آج تک جتنی تقریریں کی گئیں یہ تقریر تمام تقریروں سے اول نمبر پر تھی، چند روز قبل تیرے ملک کے وزیر اعظم سے سپاہی صحابہ نے مولانا فاروقی کی قیادت میں ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں ہم نے اپنا موقف پیش کیا، اس کے 8 دن بعد تنہائی میں نواز شریف سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا ہم پاگل نہیں ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارا بھی گھر بار ہے، لیکن جناب وزیر اعظم یہ بات آپ کے ذہن میں ہے، سپاہ صحابہ آج سر پہ کفن باندھ کر اگر میں میدان میں آئی ہے. بیس طلباء کا خون دیکھ کر 80 نوجوانوں کی شہادت پہ بیٹھ کر بھی، 300 نوجوانوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر بھی، سینکڑوں مقدمات برداشت کر کے بھی اگر ہم لوگ میدان میں موجود ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں کفر کو اسلام کے نام پر نہیں پھیلنے دیتے. میرے بھائیوں، لیاقت کے لوگوں، سپاہ صحابہ کا موقف سمجھو. سپاہ صحابہ ایک وقت دنیا میں سب سے بڑی نظریاتی جنگ لڑ رہی ہے، سب سے بڑی نظریاتی. ہم عقیدے اور نظریے، ہم ایمان اور عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں. کچھ لوگ جان کی، ملک کی، وطن کی جنگ لڑتے ہیں. ہم جان، ملک، وطن کی جنگ کے ساتھ ساتھ ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جب مقابلہ ایمان اور جان کا ہو، مقابلہ ایمان اور جان کا ہو، تاریخ کو پر جائیے، پھر ایمان پر جان قربان کی جایا کرتی ہے. صرف عام جان نہیں، بلکہ ایمان پر، ایمان کے تحفظ پر، ایمان کی تبلیغ پر جان پیش کی جاتی ہے. جان بھی جان عام نہیں ہوتی، بلکہ ایمان کے تحفظ پر 124,000 انبیاء علیہ السلام میں سے قریباً 1,000 انبیاء نے ایمان کے تحفظ کے لیے وہ یقتلون النبی جینا بلا حق، اللہ کے معصوم نبی صبح ہو گئے، تخت پیر پکڑ گئے اور ایسے چیز دیے گئے، نبیوں نے ہاتھ سے چیرنا کبھار کر لیا، تخت پیر پکڑنا کبھار کر لیا، مگر ایمان کے تحفظ کی بات نہیں چھوڑی، ایمان کے تحفظ کی بات نہیں چھوڑی. آج بائے چھاپا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کی جنگ، ایمان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے. وہ کس انداز میں؟ اس کا انداز یہ ہے، ہمارے دشمن نے آج تک تاریخ کے درس سیکھ کر، تاریخ کے حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ مسلمان قوم کو کبھی بھی میدان میں، میدان کارزار اور جہاد میں کبھی بھی کفر کے نام سے شکست نہیں دی جا سکتی. اس نے انداز بدلا، طریقہ واردات بدلا. طریقہ واردات یہ ہوا کہ دشمن نے لبادہ اسلام کا اوڑا، دشمن نے نعرہ اسلام کا لگایا، دشمن نے بات اسلام کی، اسلام کا لبادہ، اسلام کا نعرہ، اسلام کی بات اور لیبل اسلام کے لگا کر اس نے اپنا تعارف کرا کر، اپنی شخصیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر مسلمان نوجوان نسل کے ذہنوں میں اپنی عظمت کو بٹھا کر، اپنے لٹریچر کے ذریعے، اپنی تحریر تصویر کے ذریعے مسلمان قوم کے عقیدے اور نظریے کو تباہ کرنے کی وہ عالمی سازش کر لی ہے کہ جس سے آپ اور میں ابھی تک آگاہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں، جو جو نوجوان، جو جو افسر، جو جو مسلمان، جو جو سپاہی، جو جو اداکار، جو جو فوجی اس عالمی جنگ کے حالات سے، کفر اور اسلام کی اس ہونے والی جنگ کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے گا، میں رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سب کچھ چھوڑ جائے گا، گھر کے دروازے توڑ آئے گا، میدان میں نکل کر جان جان اپریل کے سپرد کر جائے گا، لیکن اسلام کے راہ پر کفر کی بڑھتی ہوئی جگہ کو روک ڈالے گا.
سبیلنا 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 سبیلنا.
اس کے بعد میں صرف اشارہ کروں گا اور اس میری پوری تقریر کی تفصیل میرے قائد محترم فرمائیں گے. میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، آج خمینیت سے، آج شیعت سے ہماری لڑائی کوئی زمین اور جائیداد کی لڑائی، کوئی دولت اور سرمایہ کی لڑائی، کوئی رنگ و نسل اور صوبے کی لڑائی نہیں ہے. اس سے لڑائی یہ ہے کہ وہ نام اسلام کا استعمال کرتی ہے، وہ لبادہ اسلام کا ہوتی ہے، نعرہ اسلام کا لگاتی ہے، لیکن پرچار کفر کا کرتی ہے، پرچار کفر کا کرتی ہے، اور اس کا یہ انداز کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران کی موجودہ گورنمنٹ جب سے پرسر اقتدار آئی ہے، خمینی کے انقلاب کے بعد سب سے پہلے تو خمینی کے انقلاب کو اسلام کا نام دیا گیا، اس انقلاب کو اسلام کا انقلاب کہا گیا، خمینی کو اسلامی انقلاب کا رمبردار اور اسلام کا ہیرو کہا گیا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، آج خمینی کی تقریریں، اس کا لٹریچر، اس کی تصنیفات دنیا کی 13 زبانوں میں ترجمہ ہو کر ہر سال اربوں روپے کے اخراجات سے، ہر سال ایران کے سرکاری وسائل کے ذریعے، ایران کے سرکاری پریس پر خمینی کی کتابیں شائع ہو کر دنیا کے کونے کونے میں، ایک طرف وقت میں، ایک طرف علاقے میں آج کے تحریریں تقریریں اسلام کے نام پر چاہی ہے۔ میں چاہ کرتا ہوں کہ خمینی کی یہ تحریریں، خمینی کی یہ تقریریں جو اسلام کے نام پر دنیا میں چاہی ہے، وہ اسلام نہیں کفر ہے، وہ حقیقت نہیں تجل ہے، فریب ہے، بدماشی ہے، اس میں سوائے تجل و فریب کے وہ کچھ نہیں۔
کفر 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 کفر، ہے اونچے بولو، اپنے بھی بولو، غیروں کو سنا دو، سرکار کے بولو، کے بولو، کفر کفر۔
گرامی قدر سامی، چند روز قبل خمینی کی اپنے ہاتھ سے لکھی کتابیں کشف اسرار، حکومت اسلامی، اتحاد یکجہتی خمینی کی نظر میں صحیفہ نور، اس کی 23 کتابیں قائد اسپاہ جابا نے اپنے ہاتھ سے وقت کے وزیر اعظم کو پڑھ کر سنائیں، اور اس میں کیا کچھ تھا، کیا کف تھا، اصحاب رسول پر کس انداز میں تبرہ تھا، اصحاب رسول کی توہین پر مبنی کیا بکواسات تھی، میں اسے پڑھ کے نہیں سنا تھا، یہ موضوع بھی قائد محترم کے سپرد کرتا ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب جب کہ اسلام کفر کے نام پہ پھیر رہا ہو، جب کفر اسلام کے نام پر پھیر رہا ہو، جب جدل حقیقت کے نام پر چل رہی ہو، جب حقیقت کو حقیقت کے چہرے کو مسخ کر کے، جب حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بجائے حقیقت کے نام پر تجل و فریب کا پردہ پرچار کیا جا رہا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ خمینی کو اسلام کے نام سے جانتے ہیں، جو اس کی تحریرات کو اسلام کے نام سے پڑھتے ہیں، جو اس کے لٹریچر کو اسلام کے نام سے مطالعہ میں لاتے ہیں، وہ خمینی کو اسلام کا ہیرو مانتے ہیں، اور اس کا لٹریچر پڑھ کر پیغمبر کے صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں ابھی میں تفصیلات پیش کرنے کی بجائے چند اشارے کر کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز خمینی کی لغویات، خمینی کی کفریات سے جب قائد محترم پردہ اٹھائیں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ جو شخص پیغمبر کے صحابہ کو، خلفائے راشدین کو میں شرماتا نہیں ہے، کافر اور زندگی کہنے سے تاب نہیں آتا، ہم بھی اس کو کافر اور زندگی کہنے سے بعد یاد رداوانا نہیں ہم